بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. گزشتہ آیات میں بات جو چل رہی تھی وہ یہی کہ کفار مکہ کی طرف سے، مشرکین کی طرف سے مختلف قسم کے مطالبات تھے. اصل بات یہ تھی کہ وہ آخرت کو ماننا نہیں چاہتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ اگر آخرت کو مان لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا تو اپنی دنیا کی لذتیں، خواہشات، دنیا کے راحت و آرام وہ ترک کرنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، اور اس کا پہلے تذکرہ آ چکا تھا. اب وہ مختلف قسم کے جو ان کی طرف سے اعتراضات تھے کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے ہونے چاہیے، یہ پیغمبر کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے، خزانے ہونے چاہیے، کیا بات ہے کہ یہ بازاروں میں چلتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور بات، یہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیوں بیان فرما رہے ہیں؟ پیچھے باتیں پڑی، آگے بھی یہاں پر بھی باتیں آ رہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دیکھو، گزشتہ امتوں کے واقعات سے اور اس امت کے واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھو صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. انسان صحیح بات کو بھی پہچانے کہ یہ ہے اور غلط کو بھی پہچانے کہ یہ ہے. صحیح عمل کرنے کے لیے ہے، غلط بچنے کے لیے ہے. یہ ایک بڑی کمی ہوتی ہے ہم لوگوں میں کہ ہم صحیح بات تو جانتے ہیں لیکن بسا اوقات غلط باتیں نہیں جانتے. جائز امور جانتے ہیں کہ اچھا یہ جائز ہے، یہ جائز ہے، یہ فضیلت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن بہت سے ناجائز امور نہیں جانتے. ہم یہ جانتے ہیں کہ نماز پڑھنا فرض ہے، روزہ رکھنا ضروری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے، یہ سب باتیں ہم جانتے ہیں، لیکن بہت سے معاملات وہ ہوتے ہیں جس میں ہم غلط کام کر لیتے ہیں. کبھی کوئی جملہ غلط کہہ دیا اللہ کے بارے میں، اللہ کے رسول کے بارے میں، کبھی شریعت کا کوئی مسئلہ غلط سمجھ لیا اور پتہ نہیں رشوت میں یا سود میں یا حرام معاملے میں مبتلا ہو گئے. تو غلط کو بھی پہچاننا ضروری ہے، صحیح کو بھی پہچاننا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقال الذین لا یرجون لقاءنا، جو ہماری ملاقات، وہ لوگ جو ہمارے سامنے پیش ہونے اور ہماری ملاقات سے ڈرتے نہیں. لفظ رجا، عربی زبان میں لفظ رجا جب استعمال ہوتا ہے، اور قرآن کریم میں بھی مختلف جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے، اس کے معنی امید کے بھی آتے ہیں اور خوف کے بھی آتے ہیں. یہ لفظ ایسا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ ازداد میں سے ہے، کہ اس کا ترجمہ امید، حالانکہ امید اور خوف ایک دوسرے کی ضد سمجھے جاتے ہیں. خوف ہے یا امید ہے؟ خوف و طمع، امید اور خوف، آخرت کے بارے میں امید اور خوف، یہ متضاد لفظ سمجھے جاتے ہیں. لیکن لفظ رجا میں دونوں ترجمے آتے ہیں. یہاں پر بھی دونوں ترجمے کریں گے تو ٹھیک بیٹھ جائے گا. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، جو لوگ ہماری ملاقات اور آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونے سے ڈرتے نہیں ہیں، یا وقال الذين لا يرجون لقاءنا، وہ لوگ جو آخرت میں ہمارے سامنے پیش ہونے کی امید نہیں رکھتے، یعنی عقیدہ نہیں رکھتے، مانتے نہیں ہیں کہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. بہرحال ہم خوف والے معنی لیتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے کھڑا ہونے اور حساب دینے سے ڈرتے نہیں، یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے. وہ یہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکہ، ہم پر کیوں فرشتے نہیں اترتے؟ پیغمبر کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے فرشتے، ہم پر فرشتے اترتے ہیں، وحی لاتے ہیں، قرآن نازل کیا، تو پھر ہم بھی تو انسان ہیں، پیغمبر بھی انسان، ہم بھی انسان، تو ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے، فرشتے نہیں اترتے تو او نرا ربنا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ ہم اپنے رب کو دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ دیں میرا پیغمبر ہے. دو عجیب قسم کے مطالبے. کبھی ہوتا ہے کہ اولیاء اللہ جب کسی بات کا اظہار کر دیتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو خواب کے ذریعے سے، مکاشفات کے ذریعے سے کوئی بات ظاہر فرما دیتے ہیں، تو جو لوگ نہیں، جو مخالفین ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ان کو کیوں نظر آ سکتا ہے، ہمیں بھی تو نظر آ سکتا ہے، اگر ان کو یہ بات معلوم ہو گئی تو ہمیں بھی تو سمجھ میں آئی ان کی بات غلط ہے. حالانکہ انہوں نے جو قربانیاں پیش کی ہیں، ان کا اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے، اگرچہ وہ ہماری طرح ہیں، وہ انسان انسان امتی ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ ذرا مختلف ہے، ہمارے ساتھ مختلف ہے، اس لیے کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ مختلف ہے. ہمارا جب اللہ کے ساتھ معاملہ مختلف ہے تو اللہ تعالیٰ کے بھی ہمارے ساتھ کچھ معاملہ مختلف ہے. حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اور پہلے بھی اس کا تذکرہ آتا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے من کان یحب ان یعلم منزلته عند اللہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہے، تو دیکھ لے کہ اس نے اپنے یہاں اللہ کو کون سا درجہ دے رکھا ہے. یہ مفہوم بتا رہا ہوں. ہم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں، ہم نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو کتنے دھیان سے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، رکوع سجدہ تو کر لیتے ہیں لیکن کتنا دھیان اللہ کی طرف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ہم کتنا دھیان رکھتے ہیں. جب ہمارے ذہنوں میں اللہ تعالیٰ کا دھیان اتنا ہلکا ہے، اس کا مطلب ہے ہمارا درجہ بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا ہی ہلکا ہے. اگر ہمیں شریعت کے احکام کی پرواہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا خیال ہے اور اللہ تعالیٰ کا دھیان رکھتے ہیں، تو یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی الحمدللہ ہماری کچھ نہ کچھ امید ہے کہ قبولیت ہوگی. بہرحال وہ ایک، ہم ذرا بات میں کریں، کہیں دور نکل جائیں گے. تو بہرحال ان لوگوں کا مطالبہ یہ تھا کہ ایک پیغمبر، ایک انسان ہے، وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فرشتے مجھ پر اترتے ہیں، وحی لاتے ہیں، تو ہم پر کیوں فرشتے نہیں اتر سکتے؟ لولا انزل علینا الملائکہ، اپنے آپ کو وہ نبی کے برابر قرار دینا چاہتے ہیں، اللہ سے مقابلہ ہے کہ کیوں اے اللہ آپ نے ان کے پاس فرشتے بھیجے، ہم سے ہمارے پاس فرشتے نہیں بھیجے، یا اس سے بڑھ کر او نرا ربنا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ لیتے؟ ہم رب کو دیکھ لیں، مسئلہ ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دیں یہ کرو اور یہ نہ کرو، یہ پیغمبر ہے ان کی بات مان لو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مطالبہ ان کا اتنا بےہودہ ہے اور اتنا برا ہے کہ اس کی کیا برائی بیان کریں. صرف اتنا اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد استکبروا فی انفسہم، مسلمان تو ایسی چیز سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ چونکہ آخرت کو نہیں مانتے اس وجہ سے وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں. لقد استکبروا فی انفسہم، اپنے جی میں انہوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا، اپنے آپ کو یہ لوگ بہت بڑا سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بات کریں، اللہ ہم سے کلام کریں. ایک بادشاہ کا حکم ہوتا ہے تو وہ براہ راست بادشاہ ہمیں نہیں کہتا، بادشاہ کے لوگ ہم تک پہنچاتے ہیں، اچھا آج یہ قانون بنا ہے، بادشاہ کا یہ حکم آیا ہے کہ اچھا یہ نہ اس طرح کرنا ہے، بادشاہ نے اپنے خاص وزیروں کو کہا، وزیر کے ذریعے سے دوسروں تک پہنچا اور پھر دوسروں سے اعلان ہوتا ہے. ایک بادشاہ جو ہماری طرح کا انسان ہے، کوئی پیغمبر بھی نہیں، ہماری طرح کا انسان ہے، وہ اپنے احکام جاری کرتا ہے تو بالواسطہ، واسطہ در واسطہ ہم تک وہ احکام پہنچتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، اللہ تعالیٰ جو خالق ہے، اور ہماری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے سامنے، جو کہ ہم اللہ کی کمزور ایک مخلوق ہیں، اور ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ خود ہم سے بات کرنے کے لیے آ جائے. لقد استکبروا فی انفسہم، یا اللہ تعالیٰ اپنے فرشتے ہم تک بھیج دے، ہم فرشتوں کو دیکھنے کے قابل ہی کہاں ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فرشتے دیکھو گے، اے کفار مکہ اور مشرکین، تم بھی فرشتوں کو دیکھو گے. اگلی آیت میں اس کا ذکر ہے لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، उन्होंने अपने आप को बहुत बड़ा समझा और ये अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहे हैं और ये हद से ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। आता के माना उतुवन के माना सरकशी के आते हैं, वो बहुत बड़ी सरकशी में मुब्तला हैं। يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا। हाँ, मरने के बाद, मौत के वक्त भी और मरने के बाद भी, क़्यामत के दिन भी ये फ़रिश्तों को देखेंगे। फ़रिश्तों को देखने की इनकी ख्वाहिश है ना, वो पूरी हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। जब मौत के वक्त आएगा तो मौत के फ़रिश्ते मलकुल मौत भी आएंगे और भी फ़रिश्ते उनके साथ होंगे, मलाइकतुल अज़ाब। कब्र में जाएंगे, वहाँ भी फ़रिश्ते उनके पास आने वाले हैं, और फिर मैदान हशर में जब होंगे उस वक्त भी फ़रिश्ते होंगे। फ़रिश्तों को देखेंगे, इनका इनकी तमन्ना पूरी होगी, लेकिन उस वक्त क्या हाल होगा। यौम यरौनल मलाइका, जिस रोज़ ये फ़रिश्तों को देखेंगे, ला बुशरा यौम इज़िन लिल मुजरिमीन, उस रोज़ मुजरिमों को कोई खुशी हासिल न होगी, कोई खुशी की बात उनको हासिल न होगी। वो समझते हैं कि फ़रिश्तों को देखना कोई आसान बात है, जब देखेंगे वो अज़ाब के फ़रिश्तों को देखेंगे, रहमत के फ़रिश्ते उनके पास आएंगे नहीं, आमाली उनके पास ऐसे नहीं, तो अज़ाब के फ़रिश्तों को वो देखेंगे। ला बुशरा यौम लिल मुजरिमीन व यकूलूना, बल्कि फ़रिश्तों को जब वो देखेंगे, अज़ाब को अपनी जानिब आता हुआ देखेंगे, तो वो कहेंगे हिजरन महजूरन, पनाह पनाह। आम तौर पर अरबी में इस तरह के अल्फाज किसी बहुत परेशानी के वक्त, इंसान जब किसी चीज़ से पनाह मांगता था, हिजरन महजूरन का लफ्ज़ इस्तेमाल करता था, उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं, उस वक्त को कहेंगे पनाह पनाह, ए अल्लाह पनाह चाहते हैं, पनाह चाहते हैं। अब क्या पनाह, तुम खुद फरिश्तों को देखना चाहते थे, अब फरिश्ते तुम्हारे पास आ रहे हैं, तुमने ऐसे अमाल किए थे, अब अज़ाब तुम तक पहुँच रहा है। وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا। अब हम देखेंगे उन्होंने अमाल कौन से किए हैं। कुफ्र और शिर्क तो किया ही है, पैगंबर का मजाक उड़ाया है, और बुरे अमाल बहुत से जमा किए हैं, सब कुछ किया हुआ है। नेकियां देखेंगे, कोई नेकी भी की है, ज़ाहिर है कि नमाज और रोज़े और ऐसी कोई नेकियाँ तो है नहीं, ईमान नहीं था तो ये नेकियाँ हैं नहीं। हाँ चलो, किसी के साथ हुस्ने सलूक कर लिया था, हो सकता है कभी किसी गरीब की मदद कर दी हो, कभी कुछ लोगों को खाना खिला दिया हो, ये भी तो नेकियां हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ, जो कुछ उन्होंने अच्छे आमाल किए होंगे, हम उनकी जानिब मुतवज्जे होंगे। उसका क्या होगा, मैदान जब हिसाब अल्लाह ताला कायम फरमाएंगे, नेक आमाल उनके सामने आएंगे कि अच्छा उन्होंने कुछ लोगों को खाना खिलाया था, लोगों के साथ हुस्न सलूक किया था, लेकिन चूंकि ईमान नहीं था, तो ईमान नहीं था तो उन आमाल का कोई वज़न ही नहीं होगा। अगर मीज़ान अमल में रखा भी जाए तो उसका कोई वज़न भी नहीं, वज़न ही नहीं आएगा। उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا। हवा गुबार को कहते हैं, मंसूर नतरा फैलाना, मंसूर उड़ता हुआ फैला हुआ, तो उड़ते हुए गुबार की तरह, हवा अम मंसूरा, उड़ते हुए गुबार की तरह वो बन जाएगा। उसको वो मीज़ान अमल में रखा ही नहीं जाएगा, इसलिए कि वो तो रखने के काबिल नहीं, उड़ता हुआ गुबार है वो। तो अमाल के कबूल होने के लिए ईमान शर्त है, उनमें वज़न पैदा होने के लिए इखलास शर्त है। जितना इखलास होगा इतना वज़न होगा, और आखिरत में अमाल गिने नहीं जाएंगे, वज़न किए जाएंगे। यही हो जाए कि सहाबा का मकाम बहुत ऊंचा हो जाएगा, उनके आमाल में जो कुव्वत है, उनके आमाल में जो कुव्वत है, वो कसरत आमाल की वजह से नहीं, इखलास आमाल की वजह से। हमें भी इस बात की तरफ थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, इसके ज़रा ख्याल करने की ज़रूरत है कि हमारे आमाल में वज़न पैदा हो। हम बहुत सी मरतबा कसरत की कोशिश करते हैं, बाज़ लोगों को ख्याल होता है कि अच्छा, जैसे हमारे यहाँ दस्तूर होता है, रमज़ान का महीना आया तो 1:70, अच्छा ठीक है 1:70 मिल रहे हैं, ज़्यादा कर लो ज़्यादा कर लो, बात ठीक है, हमें ऐसी ही ज़रूरत है और साबित भी है। हम इसलिए करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, सहाबा ने और अवलिया उम्मत ने और हमेशा उम्मत के सुलहा ने, उम्मत के अफराद ने यही कोशिश की कि इस तरह के मौक़ों से फ़ायदा उठाएँ और अपने तलब, अल्लाह के सामने जो तलब है उसका इजहार करें। करना चाहिए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा नंबर के पीछे जाते हैं। हम अपनी तलब का इजहार करें लेकिन सिर्फ नंबर के पीछे न जाएं, इखलास और उसमें कुव्वत पैदा करने की कोशिश करें। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा छोड़कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए। मक्का मुकर्रमा में जब फतह भी हो गया, फतह होने के बाद भी मक्का में क़याम नहीं फरमाया, फतह मक्का के मौके पर तशरीफ़ ले गए, बस वही ज़रूरत के जो चंद दिन थे वो ठहरे, अगरचे उस वक्त क़याम ज़रा फिर भी लंबा हो गया। फिर उसके बाद सन 10 हिजरी में तशरीफ़ ले गए, दो साल तक दोबारा जाना हुआ नहीं। 10 हिजरी में हज्जतुल वदा के लिए तशरीफ़ ले गए, उस वक्त भी बस मुख्तसर सा क़याम रहा, हालांकि वहाँ पर एक एक नमाज की फजीलत 1,00,000 है। लेकिन वही था जैसे मैं बता रहा हूँ कि सिर्फ नंबरों का नहीं, ये देखना है कि इस वक्त का तकाजा क्या है, इस वक्त दीन के लिहाज से फ़ायदेमंद बात और कौन सी ज़्यादा अच्छी है, इस वक्त क्या चीज़ मेरे लिए ज़्यादा दीनी लिहाज से फ़ायदेमंद है, उन चीज़ों को देखना है। और ये देखना है कि अल्लाह ताला की रज़ा किस में ज़्यादा है। मुझे चाहे नेकियों में नंबर कम मिले या ज़्यादा मिले, लेकिन अल्लाह ताला की रज़ा किस में ज़्यादा है। इस वक्त अल्लाह ताला ये चाह रहे हैं कि ये काम कर लो, अच्छा ठीक है ये कर लेते हैं, उसी में क़ुव्वत ज़्यादा है उसी में। और फिर जो अमल करें उस ध्यान के साथ करें, इखलास खुशू ध्यान, ये चीज़ें हैं जिससे अमाल में क़ुव्वत पैदा होती है। और जितना इंसान कोशिश करता रहेगा इतना इंशाअल्लाह तरक्की करता रहेगा। उसके लिए मैंने नमाज में खुशू पैदा करने की जो बात सूरतें बताई थी वो बाज़ अहम चीज़ें हैं कि हम अपने अवकात को, उसमें बड़ी चीज़ ये है कि अपने फारिग अवकात को हम अगर फजूल कामों में लगाएंगे तो इबादत का इखलास हमारा ख़त्म होता चला जाएगा। जो काम करें इसलिए करें कि अच्छा ये ज़रूरत है, अल्लाह ताला को दिल में याद रखते हुए करें, गाफिल होकर न करें, याद रखते हुए करें। तो जब इबादत के लिए जब अल्लाह के सामने खड़े होंगे तो कोई नई चीज़ नहीं होगी, पहले से अल्लाह को याद रखा हुआ था, अब नमाज में खड़े हुए तो और ध्यान लगेगा, किसी भी इबादत में और ध्यान लगेगा, गफलतों से अपने आप को बचाना है। وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ अब जब दोज़खियों का ज़िक्र आया तो आगे अल्लाह ताला अब जन्नतियों का ज़िक्र फरमाते हैं, फरमाया कि أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا। उस रोज़ जन्नती خير مستقرا وأحسن مقيلا, वो ठहरने और आराम की जगह के एतबार से बहुत बेहतर हालत में होंगे। इंसान दुनिया में एक तो होता है उसके जहाँ एक एतबार से, अगर से दुनिया मुस्तकिल रहने की जगह ही नहीं है, लेकिन दुनिया में इंसान बाज़ जगहों पर तो इसका मुस्तकिल क़याम समझा जाता है, जो इंसान का वतन असली कह सकते हैं, उसका मकान है, मुस्तकिल मकान कह सकते हैं, ये तो इंसान का मुस्तकर कहलाता है कि जहाँ इंसान रहता है। और बाज़ वो जगह होती हैं जहाँ इंसान आर्जी तौर पर चला जाता है, कुछ वक्त के लिए चला गया, थोड़ी देर के लिए ठहर गया और आराम कर लिया। तो मुस्तकर बहरहाल मुस्तकिल ठहरने की जगह को कहा जाता है, और मकील कुछ देर के लिए इंसान जहाँ ठहरे उसको कहा जाता है। असल में लफ्ज़ है मकीलन, ये इसमें ज़र्फ़ अरबी ज़ुबान में कहलाता है कैलूला की जगह, काला के माना कैलूला करना। तो कैलूला यानी थोड़ी देर दोपहर को आराम करने को कहा जाता है कैलूला। तो मकीलन कैलूला करने की जगह जो थोड़ी देर आराम की जगह होती है, इस लिहाज से अब तर्जुमा होगा कि अहले जन्नत उस रोज़ अगर देखा जाए तो उनके चाहे आराम की जगह हो या मुस्तकिल रहने का जो उनका महल और मकान होगा, हर एतबार से वो बेहतरीन जगह में होंगे। बहरहाल ये जन्नतियों का हाल बयान किया गया कि खैरुम मुस्तकर्रन, उनके मुस्तकिल ठहरने की जगह वो भी बेहतरीन होगी, और मकीलन कुछ देर आराम के लिए अगर कहीं भी रास्ते में अगर उनको कहीं जाना है, उनके तो खैर क्या जाना, उड़ते हुए पहुंच जाएंगे, राहत के हर तरह के असबाब होंगे, सवारियों की मुख्तलिफ किस्में होंगी। लेकिन अगर कहीं किसी जगह जैसे होता है इंसान चलते हुए, अच्छा थोड़ी देर यहाँ बैठ जाता हूँ, وہ جگہ بھی اتنی بہترین ہوگی جس کو قرآن نے کہا وہ زرابی یوں مبسوس ہے. ہر جگہ قالین تو بچھے ہوئے ہوں گے, بہترین قسم کے قالین, کہیں بھی بیٹھ جائے وہ آرام کی جگہ, تو تھوڑی دیر آرام کی جگہ ہو یا مستقل ان کے رہنے اور سونے کی جگہ ہو, آرام کی جگہ ہو, ٹھہرنے کی جگہ ہو, خیر و احسن و مقیلا, ان کے رہنے کی جگہ اور ان کے آرام کی جگہ بہت بہترین ہوگی. وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, اللہ تعالیٰ نے خیر جنتیوں کے لیے بہت کچھ انتظام کر رکھا ہے, بس یہ بتایا کہ دیکھو دنیا میں آئے ہو تو کچھ کر لو, دنیا میں آئے ہو تو کچھ کر لو. بار بار ہمیں یہی سکھایا جا رہا ہے. ہم اپنے آپ کو پھر ذرا یاد دلا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اصل ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے اصل ہمیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے, اور جنت تک پہنچنے کے لیے فرمایا کہ دیکھو تم ذرا یہ چیزیں کر لو, اس طریقے سے کر لو, جتنا ذرا اپنے آپ پر, اپنے نفس کی ذرا مخالفت بھی کرو. انسان اپنی خوشی کے لیے تو بہت سے کام کر لیتا ہے, جن سے محبت ہوتی ہے ان کے ساتھ تو بڑے اچھے تعلقات رکھ لیتا ہے, وہ تو امتحان نہیں ہوا نا, وہ تو اپنی خوشی کے لیے کر رہا ہے. جن سے محبت نہیں ہے ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھنا اللہ کی رضا کے لیے, ثواب تو یہاں ہے. انسان سمجھتا ہے اچھا جن کے ساتھ تعلق ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا, یہ میں ثواب کا کام کر رہا ہوں کہ حسن اخلاق. حسن اخلاق ٹھیک ہے, لیکن حسن اخلاق جہاں اپنی مرضی چلی تو وہاں حسن اخلاق, اور جہاں اللہ کی مرضی ہے کہ دیکھو کسی نے اگر ہم بالفرض, ہمارے بسا اوقات تو بہت سی مرتبہ غلط فہمیاں ہوتی ہیں, لیکن غلط فہمی نہ ہو, حقیقتاً ہمارے ساتھ کسی نے برائی کی, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا یہ ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ہوگا, اپنے نفس کے لیے نہیں ہوگا. یہ ہے انسان کے امتحان کے لیے, امتحان کی جگہ, کہ جنت چاہ رہے ہو یا بس اپنی مرضی چاہ رہے ہو. قرآن کریم میں جنت داخل ہونے کے لیے دو بنیادی کون سی بیان کی, خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. خاف مقام ربه, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا, ونهى النفس عن الهوى, اپنے نفس کو خواہشات سے روکا. کسی نے ہمارے ساتھ برائی کی, اب ہمارا دل نہیں چاہتا کہ وہ اس کے ساتھ اچھائی کریں, اس کی مخالفت کریں کہ یا اللہ تیری رضا کے لیے میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کروں. وہاں پر تو اور اچھا سلوک کرنے کی ضرورت ہے, اس لیے کہ ہم دنیا میں بھیجے ہی گئے ہیں جنت کے لیے, جنت حاصل کرنے کے لیے. جن کے ساتھ ہمارا دل لگتا ہے ان کے ساتھ تو اچھا سلوک کرنا وہ ہماری طبیعت اور نفس کا تقاضا ہے, اور کرنا بھی چاہیے. لیکن ہم جن کا سمجھتے ہیں کہ اچھا ان سے ہماری عداوت ہے, یہ ہمارے مخالف ہیں کسی وجہ سے, چاہے وہ نہیں ہوں گے, غلط فہمیاں ہوں گی, جو بھی ہوں گی, وہاں پر حسن سلوک کا معاملہ کریں تو یہ اللہ کے یہاں اتنا اونچا مقام ہے, اتنا اونچا مقام ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. وہاں پر تم ثابت قدمی مجھے دکھا دو تو یہ تو تمہارے لیے بہت بڑا حصہ ہے. یہ موقع سب کو نہیں ملتے. بہرحال اصحاب الجنۃ یومئذ خیر مستقر و احسن مقیلا, بس یہی اپنے آپ کو ہمیں یاد دلانے کی, مجھے اپنے آپ کو اور سننے والوں کو اپنے آپ کو یاد دلانے کی ضرورت ہے کہ ہم دنیا میں آخرت کے لیے پیدا کیے گئے, انتم خلقتم للآخرہ, ہم آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. اپنے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ہر طرح کے عافیت اور راحت کے اسباب دے رکھے ہیں, لیکن کچھ نفس کی مخالفت بھی انسان کو کرنی ہوتی ہے. اپنے نفس کے خلاف اللہ کی رضا کے لیے کچھ اعمال کرنے ہوتے ہیں. وہاں پر انسان اور خوش دلی سے کرے کہ یا اللہ یہ تو میں صرف تیرے لیے کر رہا ہوں تو اور اچھی طرح کروں گا. یہ شخص ہے کہ آخرت میں پھر اس کا مقام کچھ اور ہی ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا, اس دن کو یاد کرو جس دن آسمان پھٹے گا. يَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ, جس روز آسمان پھٹے گا بادلوں سے. غمام بادل, بادل کی طرح کچھ آسمان پھٹے گا اور اوپر سے بادل کی طرح کچھ نیچے اترتا ہوا نظر آئے گا. یہ کیا چیز اتر رہی ہوگی, بادل تو نہیں ہوں گے, بادل ہی کی طرح ہوگا دیکھنے میں. یہ کچھ فرشتے ہوں گے، انوارات ہوں گے، واللہ عالم کیا ہوگا، لیکن کچھ بادلوں کی طرح نورانی، کچھ سفید رنگ کا نظر اترتا ہوا نظر آئے گا، یہ فرشتوں کی ایک جماعت اتر رہی ہوگی، انوار و تجلیات کا نزول ہوگا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، آسمان پھٹے گا اور بادل نیچے اتر رہے ہوں گے، وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، اور کثرت سے فرشتے نیچے اترتے چلے جائیں گے، پھر کیا ہوگا، زمین کو پھیلا کر کشادہ کیا جائے گا، زمین ابھی تو تنگ ہے، پھر اللہ تعالیٰ جیسے چمڑے کی کھال ہوتی ہے نا، اس کو کھینچ کر لمبا کر دیا جائے اور پھیلا دیا جائے، زمین کو اللہ تعالیٰ پھیلا کر سیدھا کر دیں گے، اور اس زمین پہ میدان حشر قائم ہوگا، پھر فرشتے اتر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں، اب زمین پہ جاؤ، اب زمین پہ میدان حشر قائم ہونے والا ہے، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ، اب یہ زمین یہیں پر رہتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں اور لے جاتے ہیں، ابھی تو ہوا گول گول زمین ہوا میں معلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں لے جاتے ہیں، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اسی زمین میں میدان حشر ہوگا، وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيرًا، اس روز بادشاہت، حقیقی حکومت اللہ برحق کی ہوگی، یا یہ کہہ لیں کہ الملک یومئذ الحق، الحق الملک کی صفت ہے، تو الملک یومئذ الحق للرحمن، اس وقت حقیقی بادشاہت صرف اللہ کی ہوگی، رحمان تعالیٰ کے لیے ہوگی، اب یہاں اللہ تعالیٰ نے عجیب جملہ فرمایا، الملک یعنی الملک الحق برحق بادشاہت، اس لیے کہ دنیا میں کوئی کہتا ہے فلانی جگہ کا یہ بادشاہ ہے، فلانی جگہ کا یہ بادشاہ ہے، مجازی حکومتیں لوگوں نے قائم کی ہوئی ہیں اپنی چیزوں پر، میں اپنی حکومت کے، یہ میری ملکیت، یہ میری چیز، یہ میری کتاب، اپنی چیزوں پہ انسان اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے اور دنیا میں کرتا ہے، لیکن یہ مجازی ہے، مرا تو ختم، اپنے ساتھ لے کے کچھ نہیں جاتا، تو اس قیامت کے دن تو انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز اللہ ہی کی ملکیت، مجازی حکومت بھی ختم ہو جائے گی، تو کامل بادشاہت اور حکومت کا ظہور قیامت کے دن ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الملک یومئذ الحق للرحمن، اس روز برحق بادشاہت صرف اللہ رحمان تعالیٰ کی ہوگی، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے الملک یومئذ الحق للرحمن فرمایا، للرحمن، للہ تعالیٰ نہیں، للجبار نہیں فرمایا، للمنتقم نہیں فرمایا، للرحمن، اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کامل طور پر جوش میں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ بڑی رحمت کا معاملہ فرمائیں گے، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے رحمان اور رحیم میں فرق ہے، الملک یومئذ الحق للرحمن، یہ رحمت ہوگی، کامل درجے کی رحمت ہوگی، لیکن ہر ایک کو حاصل نہیں ہوگی، کامل درجے کی رحمت ہوگی لیکن مسلمانوں کے لیے ہوگی، اہل جنت کے لیے ہوگی، کفار کے لیے نہیں ہوگی، الملک یومئذ الحق للرحمن وکان یوماً علی الکافرین عسیرا، اور یہ دن کافروں کے لیے بڑا سخت ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا کافروں کے لیے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، اور اس دن حال یہ ہوگا کہ بعض ظالم، الظالم کوئی ہو سکتا ہے، ہر وہ شخص جس نے گناہ کیے، کفر و شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم تو کفر و شرک ہے، کہ اللہ کے برابر کسی کو قرار دینا، کسی کو خدائی کا درجہ دینا، اس کے بعد انسان جتنے بھی گناہ کرتا رہتا ہے، کفر و شرک چاہے نہ ہو، ایک شخص اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، پھر جتنے گناہ کرتا ہے یہ گناہ ظلم ہے، جتنی معصیتیں انسان کرتا ہے یہ سب ظلم ہے، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، یاد کرو جب ظالم شخص اپنے ہاتھ کو کاٹتا ہوگا، جب انسان انتہائی پریشان، غم، اور جب ہر چیز سے مایوس ہو گیا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا اپنے آپ کو کیسے بچاؤں، بعض لوگ ہوتے ہیں اپنے انگلیاں منہ میں دانتوں میں ڈال کر چبانے لگ جاتے ہیں، لوگوں کی عجیب عجیب حالت ہوتی ہے، بعض لوگوں کی عجیب عجیب حالتیں ہوتی ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو کبھی کبھی پریشانی میں کسی اونچی جگہ سے کود کر اپنے آپ کو مار ڈالتے ہیں، خودکشی کر لیتے ہیں، और कभी इंसान क्या करता है, कभी अपने आप को छुरी मारता है, कभी क्या करता है। इंसान जब परेशान होता है तो उस परेशानी से इंसान को पता नहीं होता निकलना कैसे है। उसी को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ज़ालिम शख्स क़्यामत के दिन इतना परेशान होगा कि यअद्दु ज़ालिमु अला यदीही, कि कोई ज़ालिम अपने हाथ को काटता होगा अपने ही दांतों में रखकर, अपने मुंह में रखकर, अपने दांतों के दरमियान, और कहता होगा या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश मैं रसूल के साथ सही रास्ता इख्तियार कर लेता, काश मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को इख्तियार कर लेता, काश कि मैं फ़लाना अमल कर लेता, काश मैं नमाज़ों को सही तौर पर अदा कर लेता, काश मैं मामलात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों पर अमल करता। सुन्नतों पर अमल करने वाले बुलंद मकाम पर पहुँचे होंगे, न करने वाले नीचे मकाम पर, अफसोस होगा। यहाँ पर तो अगरचे कुफ़ार की बात चल रही है कि जो मुसलमान हैं उनको देखकर कुफार परेशान होंगे कि अच्छा ये नजात पा गए, जिनको हम समझते थे फ़कीर किस्म के लोग, जिनकी कोई हैसियत नहीं थी, हम तो इनके मुकाबले में बड़े मालदार थे, साहिब इज़्ज़त थे, और ये इतने ऊंचे मकाम पर पहुंच गए। उस वक्त मायूस होकर अपनी उंगलियां दांतों में रखकर काटते होंगे, कहेंगे या लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल सबीला, काश के हम भी पैगंबर का रास्ता इख्तियार कर लेते। या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फ़लानन खलीला, ज़ालिम से मुराद कोई भी ज़ालिम हो सकता है। या वैलता, हाय मेरी हलाकत, लैतनी इत्तखज़्तु मअर रसूल लैतनी लम अत्तखिज़ फ़लानन खलीला, काश मैं फ़लाने को अपना दोस्त ही न बनाता। उसकी ख्वाहिश क्या होगी, अब तो खैर ख़त्म हो गया मामला, लेकिन अब वो बस उसकी ये तमन्ना होगी कि मैं दुनिया में रहते हुए रसूल की पैरवी कर लेता, और रसूल की पैरवी से मैं क्यों दूर निकला हूँ, उसकी वजह क्या हुई। उसकी वजह यह है कि मैंने फ़लानों को दोस्त बनाया था, ये फ़लाना जो मेरा दोस्त था उसकी दोस्ती की वजह से मैं गलत रास्ते पर चला गया, फ़लाने की दोस्ती की वजह से मैं इस्लाम से दूर रहा, इस्लाम में दाखिल होना चाह रहा था, फ़लाने ने मुझे रोक दिया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। इस सूरत में पीछे भी इसी का तस्करा आया था और यहाँ पर फिर उसका तस्करा आ रहा है। नेकियों से दूर रहने के असबाब में दो सबब पीछे बयान किए गए थे, दुनिया के पीछे दुनिया की मोहब्बत और बुरी सोहबत। यहाँ पर अल्लाह ताला फिर उसी का तस्करा वाक़े के ज़रिए फरमाते हैं। वाक़े तो क्या, वो आखिरत का हाल बयान करके फरमाते हैं कि देखो क़्यामत के दिन जो लोग बदअमल होंगे वो ये कहेंगे काश हम फलानों को दोस्त न बनाते। दोस्ती, बुरी दोस्ती इंसान को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाती है। कुरान ने इसलिए बार बार ताकीद की है, हम किसी के साथ अच्छे अखलाक से पेश आएं, किसी की परेशानी में किसी की मदद कर दें, इससे मना नहीं किया इस्लाम ने। गैर मुस्लिम हो, मुसलमान हो, हर एक की परेशानी में उनका साथ दें, उनकी तकलीफ़ में उनकी मदद करें, उनके साथ हुस्न अखलाक से पेश आएं। ला यनहाकुम अल्लाहु अनिल लदीना लम युकातिलूकुम फिद्दीन वलम युखरिजूकुम मिन दियारिकुम अन तबर्रुहुम व तुक्सितू इलैहिम इन अल्लाह युहिब्बुल मुक्सितीन। अल्लाह तो पसंद करता है इंसाफ को, लेकिन अगर हम दूसरों के साथ ऐसा मामला रखें कि उनकी बातों की वजह से हम अपने इस्लामी अहकाम को छोड़ने लग जाएं, अल्लाह ताला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करने लग जाएं, वो कह रहे हैं कि नहीं अब तुम्हें दुनिया में, अब तुम्हें अपने मुल्क में टैक्स भी नाफिज करना होगा और टैक्स इस्लामी निज़ाम नहीं, फिर भी हम कर लें, वो कहते हैं तुम लोगों के यहाँ इंश्योरेंस भी होना चाहिए, ठीक है हम इंश्योरेंस भी कर लेते हैं आपके हुक्म पर, वो भी हम कर लें, वो कहते हैं कि अच्छा अब तुम्हें ये करना होगा, अब तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें फ़लाने मुल्क को मानना होगा कि अच्छा ये मुल्क भी दुनिया में एक मुल्क की हैसियत से है, इसको भी मान लो, चाहे वो ज़ालिमाना उस जगह पर जुल्मन कब्ज़ा किया हो। हम कहते हैं हाँ ठीक है आपके हुक्म का हम मान लेते हैं, उस पर भी तैयार हैं। मुसलमान एक जगह पर आबाद हैं, रहते हैं, गैर मुस्लिम वहाँ पर कब्ज़ा करते हैं, जुल्म करते हैं, उनके घरों से निकालते हैं, घरों पर कब्ज़ा कर लेते हैं, उसके मुल्क अपना मुल्क बना लेते हैं। इसराइल फ़लस्तीन था, इसराइल आया, ज़ालिमाना उन पर कब्ज़ा किया। अब हमसे मुतालबा यह है कि आप इसराइल को एक मुल्क मानो, लेकिन ये मुल्क कैसे बना, जुल्म करके ज़ालिमाना तौर पर उनकी जगह ले ली गई, उनकी जगह लेकर उसकी जगह कब्ज़ा किया गया, और अब कह रहे हैं कि अच्छा इस मुल्क को तस्लीम करो कि हमारा मुल्क है, क्योंकि पहले उनको उनकी उनकी उनके घर वापस कर दो। جن سے ظلمن جو چیز لی تھی ان کو واپس کرو. لیکن نہیں, ایسے ممالک ہیں, آپ کا حکم ہے ہم تو مان لیں گے, ہم تو آپ کا حکم ماننے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی کے تعلق کی وجہ سے, کسی کے دباؤ کی وجہ سے پریشر میں آ کر ماننا پڑتا ہے کہ اچھا ہمیں فلانے کو ماننا پڑے گا. پہلے تو دوستی ہوتی ہے, اس کے بعد اس کی طرف سے ہم کچھ احسانات ان کے لیتے ہیں, اس کے بعد اتنا دباؤ میں آ جاتے ہیں کہ اب ہم انکار نہیں کر سکتے. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش کہ فلانے کو میں دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا, اور اس شخص نے مجھے ذکر, نصیحت کی باتیں, ان سے مجھے دور رکھا اور گمراہی میں رکھا. اضلنی, نصیحت کی باتوں سے مجھے دور رکھا, گمراہی کی طرف لے گیا, حالانکہ نصیحت کی باتیں مجھ تک پہنچی تھیں. ہم بہت سی مرتبہ نیکیوں پر عمل کیوں نہیں کر سکتے؟ جانتے ہیں کہ اس چیز میں ثواب ہے, اس چیز کی فضیلت ہے, بسا اوقات ہم جانتے ہیں کہ اچھا فلانے کو معاف کرنے کی یہ فضیلت ہے, فلانے کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی یہ فضیلت ہے, نماز کی یہ فضیلت ہے, ہم جانتے ہیں, تلاوت کی یہ فضیلت ہے, لیکن کرتے نہیں. کیوں نہیں کرتے؟ عام طور پر تو سستی کی وجہ سے, اور بہت سے مرتبہ برے ماحول کی وجہ سے. ماحول کا ایک اثر ہے, ہم نے دیکھا رمضان میں خود انسان کا اپنا عمل, دوسروں کو دیکھتے ہیں. جو رمضان کے علاوہ میں اگر اسی رمضان میں اگر کسی اور جگہ ہوتے تو شاید وہ نہ کرتے. مسجد میں ایک ماحول بنتا ہے, سب کے پڑھنے کا ایک اہتمام ہوتا ہے, ایک ترغیب ہوتی ہے, سب پڑھ لیتے ہیں. تراویح کتنی آسانی سے روزانہ پڑھ لی جاتی ہے, ماحول ہے, مرد عورت سب قرآن ختم کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سے لوگوں کے یہاں گھروں میں بھی اہتمام ہوتا ہے, نوافل بھی پڑھتے ہیں. غیر رمضان میں کریں, وہ ماحول نہیں ہے. ماحول کا ایک بہت بڑا اثر ہوتا ہے, کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. جو لوگ شراب کے, ڈرگس کے, ان چیزوں کے عادی بنتے ہیں, ہم تو ہمارے ٹورنٹو کے بھی بڑے عجیب حالات سننے میں آتے ہیں نوجوانوں کے. ظاہر ہے بچے اسکول جائیں گے, والدین کو تو پتہ نہیں کہ وہ اسکول میں کیا سیکھتے ہیں, کن کے ساتھ دوستی ہوتی ہے. ہمارے مسلمان گھرانوں میں ایسے گھرانے, ظاہر ہے والدین, گھر کے افراد نیک ہوتے ہیں, اچھے ہوتے ہیں, لیکن نوجوانوں کے جو حالات باہر جانے کی وجہ سے جو حالات ان کے بگڑتے ہیں, دوستیاں ہوتی ہیں, تعلقات ہوتے ہیں, ڈرگس کے اندر عام مبتلا پھر پکڑے جاتے ہیں, تو ظاہر ہے مسلمان اس میں سب بدنام ہو رہے ہیں کہ دیکھو مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ ہیں جو ڈرگز میں بھی ہیں, ان کے قتل وغیرہ کی بھی کیسز بنتے ہیں ان کے خلاف. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ماحول کا اثر. حالانکہ والدین نیک ہیں, گھر میں اچھے نیک لوگ ہیں, لیکن ہم نے تو باہر بھیج دیا ان کو. اب وہ باہر جا کر جن سے دوستی ہوگی ان سے سیکھیں گے, ہاں ٹھیک ہے. اب جب دنیا میں بھی پکڑے جاتے ہیں تو اس وقت یہ کہتے ہیں یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش میں فلانے سے دوستی نہ رکھتا. دنیا میں اللہ تعالیٰ یہ عبرت کے واقعات ہمیں دکھا دیتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے یہ سمجھ آ جائے ہمیں کہ دیکھو یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, کاش فلانے کو دوست نہ بناتا. جن لوگوں کے اس طرح بعض ہوتے ہیں نا, جن کے حالات ہی ایسے ہوتے ہیں, ڈرگس کے اندر بھی ہوتے ہیں اور ان کی بڑے بری حرکتیں بھی ہوتی ہیں, کہیں ڈاکہ بھی مارا اور کہیں قتل کیا, اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں, اور کسی کا ان کے ساتھ صرف دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے, صرف دوستانہ تعلق ہو جاتا ہے, اس تعلق کی بنا پر ان کو پکڑ لیا جاتا ہے, تمہارا اس کے ساتھ تعلق تھا اور اس کے یہ حالات ہیں تو تم بھی اس میں شامل ہو گئے. یہ کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کون مجرم ہے اور کون نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ دیکھو دنیا میں جب تم پکڑے جاتے ہو اس طرح کے برے تعلقات کی وجہ سے, قیامت کے دن بھی جو شخص مجرم ہوگا وہ کہے گا کاش کہ فلانے سے میں دوستی نہ رکھتا. یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, برے تعلقات انسان کو برائی میں مبتلا کرتے ہیں, متہم تو کر ہی دیتے ہیں کہ اچھا یہ بھی برا ہوگا. بہرحال یہ ایک اتنی واضح بات ہے, اتنی معقول بات ہے کہ صرف اسلام میں نہیں بلکہ جاہلیت کے دور سے یہ بات بالکل سمجھی گئی ہے اور اس کو مانا گیا ہے کہ واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے کہ انسان برے لوگوں کے ساتھ رہ کر برا بن جاتا ہے. یہ صرف اسلامی تعلیمات میں نہیں ہے, اسلام کی تعلیمات ہیں, گزشتہ انبیاء کی تعلیمات ہیں, میں اس کی کچھ ایک مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جیسے مکہ مکرمہ میں کچھ اشعار وغیرہ میں مقابلے ہوا کرتے تھے اور اس میں جو مختلف قسم کے اشعار پڑھے جاتے تھے مقابلے ہوتے تھے، تو ان مقابلوں میں خاص طور پر ان مقابلوں میں بعض ایسے اشعار تھے جن کو کعبے پر لٹکایا گیا تھا کہ یہ وہ اشعار ہیں جو مقابلے میں آگے نمبر پر آئے ہیں، جو معلقات کعبے پر لٹکائے ہوئے اشعار کہلاتے ہیں، المعلقات، سبع المعلقات، المعلقات العشر، دس شعراء کے کلام تھا یا سات شعراء کا کلام تھا، وہ بعضوں نے عشر معلقات عشر اور بعضوں نے معلقات السبع، یہ دس شعراء کا کلام تھا جو کعبے پر لٹکایا گیا، ان میں سے بعضوں نے سات کو الگ کر کے وہ کتابی شکل میں المعلقات السبع کے نام سے ان کو الگ سے ابھی کتابی شکل میں ملتا ہے، جاہلیت کے دور کے اشعار ہیں، اس میں بھی ایک اس زمانے کا شاعر کہتا ہے کہ دیکھو عن المرء لا تسأل وأبصر قرینہ، کسی شخص کے بارے میں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، معلوم کرنا ہے کہ ایک شخص اچھا ہے یا برا ہے، عن المرء لا تسأل وأبصر قرینہ، کسی شخص کے بارے میں سوال کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ ان کے ساتھیوں کو دیکھ لو کہ ساتھی کیسے ہیں، اس لیے کہ فإن القرین بالمقارن یقتدی، اس لیے کہ ساتھی ساتھی کی اقتدا کرتا ہے، اسی کے طریقوں پر چلتا ہے، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، جب کسی علاقے میں تم جاؤ، کسی قوم میں جاؤ، کبھی کسی لوگوں کے ساتھ مل جل ہو، کبھی سفر میں کسی کے ساتھ جانا ہو جائے، اذا كنت في قوم، کسی جگہ رہنا ہو تو ان کے اچھے اور نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، اذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الارض فتردى مع الردي، برے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا، برے قسم کے لوگوں کے ساتھ نہ رہنا ورنہ بروں کے ساتھ تم بھی برے بن جاؤ گے، یہ جاہلیت کے زمانے کے اشعار میں یہ بات کہی گئی، لیکن آج کل کے مسلمانوں میں بھی یہ بات ان کو بھی سمجھ نہیں آتی، حالانکہ قرآن نے، حدیث نے تو اس کو اور زیادہ مؤکد کر دیا، بار بار بتا دیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید حکم فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمُ الْغَدَاةَ وَالْعَشِيِّ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں صبح و شام، پیغمبر کو ضرورت نہیں تھی تعلیم امت کے لیے، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، یعنی کہ وہ آپ کے ساتھ رہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ رکھیے، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يدعون ربهم الغداة والعشي، بہرحال قرآن میں، حدیث میں جگہ جگہ اس کی تاکید کی گئی ہے، اچھے صحبت اختیار کرنا، بری صحبت سے بچنا، ایک حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو المرء على دین خلیلہ، ابو داؤد شریف وغیرہ کی روایت ہے، المرء على دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے طریقے پر اور دین پر ہوتا ہے، فَلْيَنظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، تو اچھی طرح غور کر لینا چاہیے کہ تم کس کے ساتھ دوستی کر رہے ہو، دوستوں کا اثر آتا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے دوست ہیں شیعہ ہیں قادیانی ہیں، خود ہمیں اپنے دین کے بارے میں صحیح علم تو ہے نہیں، ہم نے کوئی صحیح معلومات حاصل کی نہیں، اگر ہم صحیح دینی کتابیں پڑھتے، تفسیر حدیث وغیرہ اور صحیح دینی معلومات صحیح طور پر حاصل کر لیتے، پھر اگر ہمارا تعلق ہوتا بھی کسی کے ساتھ تو بات الگ تھی، جب اپنی صحیح بات معلوم نہیں ہے پھر ہم کہتے ہیں نہیں، ہم ان کی غلط باتوں میں اور ان کی دینی باتوں میں ان سے ہم متاثر نہیں ہوتے، ہمیں پتہ ہی نہیں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، صحیح غلط، میں کس کی مثال دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع دور میں حدیثیں لکھنے سے منع فرما دیا تھا، حدیثیں لکھنے سے منع فرما دیا تھا، اس لیے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ قرآن ہی پوری طرح لوگوں میں عام نہیں ہوا، ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث مخلوط ہو جائے، یہ بھی صحیح وہ بھی صحیح، ایسا نہ ہو کہ قرآن و حدیث مخلوط ہو جائے، اہل کتاب کی باتیں، تورات انجیل وغیرہ پڑھنے سے منع فرما دیا تھا کہ تمہیں کیا معلوم کہ صحیح اس میں صحیح بات کون سی ہے غلط کون سی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم باطل قسم کے لوگوں کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، ہم صحیح غلط میں پہچان کر لیتے ہیں، ان کی غلط باتوں میں نہیں آتے، جب صحیح علم ہے نہیں تو صحیح غلط کی پہچان نہیں ہے، ہم کیسے غلط باتوں کو غلط پہچانیں گے، اس سے بچیں گے، ہمیں تو اسی کی ضرورت ہے، نہ غلط کتابیں پڑھیں، اہل باطل کی نہ کتابیں پڑھیں، نہ ان کے ساتھ ہم تعلق رکھیں، اس لیے کہ ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہمیں دنیا میں وہ کام کرنا ہے جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، اور ظاہر غلط صحبت اور بری دوستی سے ظاہر ہم برائیوں میں مبتلا ہوں گے، یہ تو ایک اثر ہے اس کا. المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین اور مذہب پر ہوتا ہے. فلینظر احدکم من یخالف، دیکھ لو کس کے ساتھ دوستی کرتے ہو. ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل الجلیس الصالح، نیک ہم نشین کی مثال اور برے ہم نشین کی مثال ایسی ہے جیسے دو طرح کے لوگوں کو ہم مثال میں سمجھ لیں، جیسے ایک ہوتا ہے مشک والا اور ایک ہوتا ہے آگ پر جو لوہا گرم کر کے آگ جلاتے ہیں اور بھٹی جلاتا ہے اور اس میں لوہے کو گرم کر کے لوہا سیدھا کرتے ہیں، حداد جس کو کہتے ہیں. ایک شخص ہے جو اپنے گھر میں لوہار کا کام کرتا ہے، آگ جلاتا ہے، تو اس کے گھر میں دھواں اور آگ اور یہ سب چیزیں ہوں گی، جاتے ہی کپڑوں میں بدبو ہو جائے گی. اور ایک شخص ہے جو مشک بیچتا ہے، اپنے پاس رکھتا ہے، بیچتا ہے، ہم اس کے پاس چلے جائیں، اگر اس نے ہمیں عطر، عام طور سے عطر والوں کی عادت کیا ہوتی ہے، یہ لگا دیا، وہ لگا دیا، یہ بھی سونگ لو، یہ بھی سونگ لو، انسان کچھ نہ خریدے خوشبو کے ساتھ ہی نکلتا ہے وہاں سے. نہ ہو تو کم از کم جتنی دیر وہاں بیٹھا اتنی دیر تو دماغ کو سکون ملتا ہے خوشبو سونگنے سے. انسان کی ایک فطرت ہے خوشبو، انسان کو اس سے سکون ملتا ہے. بہرحال اچھی صحبت بری صحبت کی مثال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، عطر بیچنے والا اور آگ جلانے والا، دونوں میں فرق ہے، لوہار کا کام کرنے والا اور مشک بیچنے والا. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، ایک طویل حدیث ہے، شمائل ترمذی جنہوں نے پڑھی انہوں نے وہ روایت پڑھی تھی، وہاں پر شمائل میں روایت آئی تھی اخیر کی طرف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ لم یبعث نبی ولا خلیفۃ، اللہ تعالیٰ نے کوئی نبی اور کوئی خلیفہ نہیں بھیجا دنیا میں مگر اس کے دو طرح کے اس کے ساتھ ساتھی ہوا کرتے تھے، بطانتان الا ولہ بطانتان. بطانہ کہتے ہیں قریب کے لوگ، بطانتن تأمرہ بالمعروف وتنہا عن المنکر، بعض قریب کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، یہ تو اچھے ساتھی ہو گئے. اور بعض وہ قریب کے لوگ ہوتے ہیں، لا تعلوہ خبالن، برائی ہر طرح کی برائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے منافقین، نہیں ایسا نہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، اس طرح کر لیجئے، برائی میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ومن یوق بطانۃ السوء فقد وقیا، جو برے ساتھیوں سے قریب کے، جو قریب کے لوگ ہوتے ہیں نا بتانہ، جو قریب کے اس طرح کے برے لوگوں سے بچا دیا گیا، ان کے شر سے بچا دیا گیا، تو واقعی وہ بچا دیا گیا، وہ محفوظ ہو گیا. تو لوگ ہوتے ہیں، ہمارے تعلقات میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، کبھی گھر کے افراد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا چلو ایسا کر لیتے ہیں. ہر عمر کے لوگوں میں الگ الگ قسم کی خواہشات ہوتی ہیں. نوجوانوں میں بری چیزیں، موویز ہیں، ڈرگز ہیں، سگریٹ ہیں، طرح طرح کی، اس طرح کی، آہستہ 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 درجات کے ساتھ برائیوں میں جاتے ہیں. شروع ہوتا ہے گیمز وغیرہ سے، گیم کھیلتے ہیں، پھر اچھا انٹرنیٹ پہ یہ دیکھ لیں، اچھا یہ دیکھ لیں، اور آہستہ آہستہ کہاں سے کہاں نکل گئے. اور تھوڑا عمر جب بڑھ جاتی ہے تو جیسے مرد ہوں عورت ہوں، ہر ایک کی خواہشات مختلف، تو اچھا دنیا کی چیزوں کی طرف میلان، اچھا یہ لے لیتے ہیں، اس طرح کی گاڑی لے لینی چاہیے بڑی اچھی ہوتی ہے، اس طرح کے برتن لے لینے چاہیے، اس طرح کے زیور لے لینے چاہیے، گھر کو ایسے سجانا چاہیے. اب دنیا کی طرف میلان، یہ بری صحبت کا اثر ہے. اگر وہ صحبت اچھی ہوتی تو اچھا، نہیں نہیں یہ کیا کرنا ہے، اس کے بجائے ہم اتنا اگر کسی اللہ کی رضا والے کاموں میں استعمال کر لیں تو ثواب بھی مل جائے گا، لیکن ایسے لوگ کم ملیں گے. بہرحال اچھی صحبت بری صحبت ایک قدیم طریقہ رہا ہے، اچھائی کی برکات ہیں، بری صحبت کے اپنے نقصانات ہیں. قدیم زمانے سے ہمیشہ جو بھی صاحب سمجھدار لوگ ہیں انہوں نے اس کو مانا ہے. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں صرف مثال کے طور پر چند باتیں حدیث کے کچھ اجزاء نقل کر رہا ہوں، جیسے پیچھے بھی میں نے پوری پوری حدیثیں نہیں بتائیں، کہ ایک ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، وہاں پر لوگ بیٹھے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتوں سے پوچھا جاتا ہے وہ کیا کر رہے تھے، یہ تو آپ کی عبادت میں لگے ہوئے تھے، اچھا یہ گواہ رہو کہ میں نے سب کی مغفرت کر دی. فرشتے کہتے ہیں، یا اللہ، فلانا ایک شخص تھا، وہ تو ویسے ہی وہاں آ گیا تھا، وہ اس مجلس میں شامل نہیں تھا، وہ تو بس کسی کام کے لیے وہاں سے گزر رہا تھا تو بیٹھ گیا. فرمایا ہم قوم لا یشقی جلیسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا. نیک لوگوں کے ساتھ صرف بیٹھ ہی جانا فائدے سے خالی نہیں ہے، نیک مجلس میں بیٹھ جانا یہ فائدے سے خالی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ یہ تفسیر کے نام سے، دین کی باتوں کے نام سے ہم جمع ہو جاتے ہیں. اگرچہ ایک جگہ میں، ایک گھر میں، ایک مسجد میں تو جمع نہیں ہو رہے، لیکن کسی نہ کسی درجے میں آج کل کے حالات کے لحاظ سے ہم جمع ہو رہے ہیں. اللہ کرے کہ ہمارا یہ جمع ہونا بھی، اس لیے کہ اس میں بھی بہت سے نیک بندے، اللہ تعالیٰ کے مخلص بندے اور بندیاں ہیں جو شامل ہوتی ہیں، اور اسی کی برکت سے یہ سلسلہ چل بھی رہا ہے. تو یہ ہمارا جمع ہونا، اللہ کرے کہ ہمارا یہ جمع ہونا بھی اسی طرح ہو کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ اس مجمع میں شامل ہونے والے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے، دین سیکھنے کے لیے اور کچھ تفسیر کی باتیں سننے کے لیے، اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں بھی یہ کہہ دیں فرشتوں سے کہ ان کی سب کی مغفرت کر دو، اس لیے کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں ہے. ساتھ ہی ہم ساتھ بیٹھنے والے کہلاتے ہیں. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، جس سے انسان محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا. بہرحال یہ بات تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو فضیلت ہے اس فضیلت تک کوئی پہنچ نہیں سکتا. صحابی کہتے ہی کس کو ہیں؟ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمان کی حالت میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہا ہو، چاہے تھوڑی دیر کے لیے رہا ہو، صحبت، ساتھ رہنا، نیک صحبت. بہرحال کسی شاعر نے کہا ہے صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک شخص کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، برے کی صحبت تجھے برا بنا دے گی. یہ جیسے میں نے بتایا جاہلیت میں بھی یہ چیز مانی جاتی تھی. ایک فطرت سلیمہ انسان کی عقل انسان کو، سمجھداری انسان کو بتاتی ہے، قرآن و حدیث نے بار بار اس کی تاکید کی، لیکن پھر بھی ہم اس چیز سے غافل ہو جاتے ہیں اور بھلا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ٹھیک ہے، صرف ہماری دوستی ہی ہے، صرف ہمارے تھوڑے سے تعلقات ہی ہیں، ہم ان کی بات تو مانتے نہیں، اور دینی اعتبار سے ہمیں پتہ ہے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. لیکن قرآن اور حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بری دوستی انسان کو برائی میں مبتلا کر دیتی ہے. خیر یہاں پر ایک واقعہ بھی ہے، واقعہ انشاءاللہ اب وقت ہو گیا ہے تو اس کو انشاءاللہ آئندہ ہفتے پہ رکھتے ہیں. یہ جو بنیادی آیات میں جو ہمیں سبق مل رہا تھا وہ تو ہو ہی گیا، اب آگے انشاءاللہ ایک واقعہ ہے جو ان آیات کے سلسلے میں مفسرین نے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے اس کا تذکرہ کر کے اگلی آیات پہ جائیں گے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.